ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 293، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 6/9/2002۔ موضوع: کسی قوم کو کسی قوم پر فضیلت نہیں مگر تقوی پر۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی۔
اور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له، ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو ایک کامل مسلمان بنائے، اس کے اندر سے تمام خامیاں اور خرابیاں دور کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بعض مواقع پر یہاں تک بات کہہ دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے، حتیٰ کہ دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ عزیز نہ سمجھنے لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز جانتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ عزیز جانتا ہوں، ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ عزیز جانتا ہوں، لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ابھی تم پھر مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عمر حیرت سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، میں اب بھی مسلمان نہیں ہوا؟ فرمایا، جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھ لیتے، تم مسلمان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اب عمر، اب تم مسلمان ہوئے۔ کبھی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ کہیں اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہے، کب تک مومن نہیں ہے؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایمان لانے والے ایمان لائیں اور کامل مسلمان بن جائیں، اور ہر اس بت کو توڑ دیں جو جاہلیت کا بت ہے۔ اور جن بتوں کی ہمارے اس معاشرے میں پوجا کی جا رہی ہے، ان بتوں میں سے ایک بت برادری کا بت ہے جس کو پوجا جا رہا ہے، اور برادری کے اس بت کو اللہ کے نبی نے جاہلیت کی پکار کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا ہوا، آس اور خزرج۔ ایک مسلمان نے اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو آواز دی، دوسرے مسلمان نے امداد کے لیے اپنی برادری اور قبیلے کو پکارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پکاروں کو سنا، اپنے گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے، میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار تم پکار رہے ہو۔ برادریزم، برادری کے مفادات کا خیال کرنا، برادری کی ہاں میں ہاں ملانا، برادری کے فرد کی حمایت کرنا چاہے وہ جھوٹا ہے یا سچا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب کے قبیلے کی مثال ہے۔ اس کے قبیلے والے اس پر ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ بھی ایمان لے کر آئے جو مسیلمہ کو کذاب جانتے تھے، جھوٹا مانتے تھے۔ کسی نے کہا، تم اس کو جس کو خود جھوٹا مانتے ہو، تم اس کی حمایت کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اس کو نبی تسلیم کرتے ہو۔ کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے یہ نبی جھوٹا نبی ہے، لیکن ہماری برادری کا جھوٹا نبی قریشیوں کے سچے نبی سے بہتر۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان بتوں کو حجت الوداع کے موقع پر توڑتے ہوئے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی۔ جاہلیت کی پکار، برادریزم، برادری کے نام پر لوگوں کی حمایت کرنا، اسلام اس بت کو توڑنے کے لیے آیا ہے، جوڑنے کے لیے نہیں۔ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے رب کے نزدیک زیادہ وہ ہے جس کے دل میں رب کا خوف اور تقویٰ۔ اسی لیے قریشی سردار ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنے، اور بلال غلام ہونے کے باوجود نبی معراج پر گئے، بلال کو جنت میں جوتوں سمیت چلتے سنا، واپس دنیا میں آ کر پوچھنے لگے، بلال کیا عمل کرتا ہے؟ جب میں جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، میں نے تیری جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اور ہمارے اس معاشرے کو جن برادریوں نے خراب کیا ہے، ان برادریوں میں سے سب سے بڑی بدماش برادری سید برادری۔ سید نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، شراب خور ہو، بدکار ہو، بے ایمان ہو، چونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے، سید کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سید کے سین کو سلام۔ اور یہ سین سور میں بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، سید اگر چارپائی پر بیٹھ جائے، اس کے ماننے والے مرید چارپائی پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ سیدوں کی توہین۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ بیماری ان لوگوں میں بھی آ گئی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، ہم نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ میں نے اسی برادری میں سے ایک فرد کو ٹیلی فون پر پوچھا، کہاں رشتہ آیا ہے؟ اس کا پہلا سوال جانتے ہو کیا تھا؟ کہا جس نے رشتہ بھیجا ہے وہ امتیوں میں سے ہے یا؟ اب یا کے بعد خاموشی ہے۔ دو ہی قسمیں ہیں، یا امتی ہے یا نبی ہے، تیسری کوئی قسم نہیں۔ ان کے ذہن میں اتنا غرور بھر گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام افراد امت میں شامل ہیں، ہم امت میں شامل نہیں بلکہ انبیاء کی صفوں میں سے کھڑے ہیں۔ کتابیں لکھی گئیں، سید برادری کی لڑکی کا نکاح غیر سیدوں سے کرنا حرام ہے، یہاں تک کتابیں لکھی گئیں، اور اللہ کے نبی نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ برادری کے نام پر ادارے بنانا، برادری کے نام پر سکول بنانا، یہ کس کی ایسوسی ایشن ہے؟ یہ جٹ ایسوسی ایشن ہے، یہ آرائیوں کی ہے، یہ شیخوں کی ہے، یہ خانوں کی ہے، یہ ملکوں کی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف پتوں کو پوجا جاتا، کہیں ملک مشہور ہیں، کہیں خان مشہور ہیں، کہیں سید مشہور ہیں، کہیں چودھری مشہور ہیں، کہیں کوئی اور مشہور ہے، اور یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، اس بت کو پوجنے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا مسلمان کائنات میں کوئی نہیں۔ اور یہاں تک اسلام کی بے حرمتی کی گئی کہ سید کی ٹانگیں غیر سیدوں کی عورتیں دباتی ہیں، سید نماز نہ پڑھے کہتے ہیں، ہم تو ظاہری نماز پڑھتے ہیں، ان کی دل کی نماز ہوتی ہے، ہم اپنے شہر میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی ہر نماز بیت اللہ میں ہوتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے دل کا روزہ۔ اور جس مسلمان کے اندر یہ بت موجود ہے برادری کا، وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی قوم سے، کسی برادری سے مذاق نہ کرو، تو تیلی تو لائی، تیری اوقات کیا ہے؟ موچی، ان قوموں کو گھٹیا شمار کیا جاتا، اور نبی کے زمانے میں غلام کا بیٹا، حضرت زید کا بیٹا، اور بیٹھا ہے نبی کی رانگ پر، اللہ کے نبی نے اپنی ایک رانگ پر حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا، اور دوسری رانگ پر غلام کے بیٹے اسامہ کو بٹھا کر کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جہاں سے سید نسل چلی، ایک رانگ پر حسن اور حسین بیٹھے اور دوسری رانگ پر غلام کا بیٹا بیٹھا، کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ وہ اسامہ، اللہ کے نبی نے برادری کے بت کو کیسے توڑا؟ اللہ کے نبی رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو، غلام کے بیٹے اسامہ کو مقرر کرتے ہیں۔ اور برادریوں کو پالنے والوں، اور برادریوں کی حمایت میں
غلط اقدام کرنے والوں، اس لشکر میں ابو بکر بھی ہے کہ کائنات میں جس پر نبی کے بعد کوئی سورج نہیں چمکا جو ابو بکر سے افضل، سورج کی شعائیں کسی انسان پر نہ پڑی جو ابو بکر سے بڑھ کر ہو۔ اب حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بدری، احد والے، جنگ خندق والے، بیت الرضوان والے، سب کس کی کمان میں ہیں؟ ایک غلام کے بیٹے اسامہ کی کمان میں۔ کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیں، اللہ کے نبی غلام کا بیٹا، ہماری اقتدا کر، مقتدا بنے، ہم اس کی اقتدا کریں، وہ نماز ہمیں پڑھائے، وہ خطبہ ہمیں دے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کسی کو کوئی جرت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، لشکر واپس مدینے میں آیا، نبی کی جنازہ پڑھی گئی۔ ابو بکر نے 3 دن کے بعد اعلان کیا کہ جو افراد لشکر میں شامل تھے وہ افراد مدینے کو چھوڑ دیں۔ رائے دینے والوں میں سے عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ابو بکر مدینہ خطرات میں گر گیا اور تو لشکر کو رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، یہ بہتر نہیں۔ ابو بکر جو دھیمے مزاج کے تھے غصے میں آئے اور کہنے لگے عمر تیرا کیا خیال ہے، جو جھنڈا اللہ کے نبی نے کھول کر اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دیا، ابو قحافہ کا بیٹا اس کو لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لے؟ کہا عمر سن لو، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو کہ لشکر کے چلے جانے کے بعد مدینے کے افراد کو درندے اٹھا کر لے جائیں گے، میں یہ تو گوارا کروں گا، لیکن نبی کے لشکر کو روکنا گوارا نہ کروں گا۔ کہا ابو بکر پھر ایک رائے اور ہے، کہا وہ کون سی ہے؟ کہا لشکر کی کمان اسامہ بن زید کے ہاتھ سے لے کر کسی قریشی کو دے دو۔ ابو بکر اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا عمر میری یہ جرت کہ جو علم اللہ کے نبی جس کے ہاتھ میں دیتے ہیں میں اس کے علم کو چھین کر کسی غیر کو دے دوں؟ ابو بکر نے کہا عمر مجھ سے یہ توقع نہ کرنا، غلام کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام پکڑی، غلام کا بیٹا گھوڑے پر سوار اور قریشی سردار امیر المومنین اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہا، اس کو بھی حیا آئی، اس کو بھی شرم آئی۔ کہا امیر المومنین نبی کے بعد سب سے افضل، مجھ کو اجازت دے دو، میں نیچے اتر آؤں، مجھ کو حیا آتی ہے، کون نیچے چل رہا ہے اور کون گھوڑے کی پشت پر بیٹھا، مجھ کو اجازت دو کہ میں نیچے آ جاؤں، اور اگر اجازت نہیں دیتے آؤ گھوڑے پر اکٹھے سوار ہو جاؤ۔ کہا اسامہ نہ میں گھوڑے کی پشت سے پشت پر آؤں گا اور نہ میں تجھ کو اجازت دوں گا، تو گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ چلے، میں نے اپنے آقا کو اسی طریقے سے چلتے ہوئے دیکھا۔ کہاں گیا برادری کا بت؟ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کو کسی قوم اور کسی برادری سے اس تعلق کی وجہ سے اس کو گھٹیا شمار نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں۔ عسى ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے جن کو یہ گھٹیا خیال کر رہی ہے رب کے نزدیک ان کی اتنی قدر و منزلت ہو کہ اللہ تعالی جس سے مذاق کیا جا رہا ہے اس کی اتنی قدر کرتا ہو جتنی اس کی قدر نہ کرتا ہو۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص کی بہن نے کسی دوسرے شخص کی بہن کا دانت توڑ دیا، جس کا دانت ٹوٹا وہ اکٹھے ہو گئے، کہا بدلا دیجئے، اسلام انصاف چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصاف کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے، جس نے تمہاری بہن کا دانت توڑا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اس کے بھائی کو خبر ہوئی، بدلہ لینے والے بھی آ گئے، جس سے بدلہ لیا جانا ہے وہ بھی آ گیا، اس کی بہن بھی آ گئی، کہا اس کا بھی دانت توڑو۔ اس کے بھائی نے سنا، کہا اللہ کی قسم ہے میری بہن کا دانت نہ ٹوٹے گا۔ کہا کیوں نہ ٹوٹے گا؟ تیری بہن نے ہماری بہن کا دانت توڑا۔ کہا اللہ کی قسم ہے میری بہن کا دانت نہ ٹوٹے گا۔ اس نے قسم کھائی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، جس کی بہن کا دانت ٹوٹا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اس کی بہن کو معاف کر دیا، میری بہن نے اس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ چاہے وہ کتنے غریب کیوں نہ ہو، وہ کہیں رشتہ مانگنے کے لیے جائیں لوگ رشتہ دینے سے انکار کر دیں، غریب اور مفلس دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی اتنی حیثیت ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھائے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ ممکن ہے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے، جس کو تیلی کا بیٹا نائی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، موچی کا تانا دیا جا رہا ہے، اس کے اعمال رب کے نزدیک اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہو کہ اس کا مقام جنت میں ہو اور تیرا مقام جہنم کے نچلے درجے میں ہو۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، عیب نہ لگاؤ، تانے نہ دو، برے لقبوں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام ہی برا ہے، اس کا نام ہی نہ لیا جائے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جو قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد اپنے عقیدے کو نہیں سنارتا، اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا، اپنے نظریے کو صحیح نہیں کرتا، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن سننے کے بعد اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا وہی ظالم۔ اس لیے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے رب کے نزدیک زیادہ وہی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری بتوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا چہرہ خوبصورت ہے، نور ٹپک رہا ہے۔ انگریزوں کے چہروں پر پھر سب سے زیادہ نور ہے، کسی کی سفید چمڑی کو دیکھ کر، اس بے ایمان پیر کو دیکھ کر جو نمازی نہیں جواری ہے، پیر پگاڑے کی طرح کہ عورتوں کی زلفوں پر چلتا، اس بدماش کی شکل کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ نور برس رہا ہے، رب کی پھٹکار برس رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ دن اور یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ شہر کون سا شہر ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے بال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون، حرام علیکم، تم پر حرام ہے کہ کسی کا خون بہاؤ، کسی کی عزت سے کھیلو، کسی کا مال چھینو۔ کیسے حرام ہے؟ کہ حرمت یوم کمہازا فی شہر کمہازا فی بلد کمہازا، جیسے یہ شہر حرمت والا، مہینہ حرمت والا، تمہاری عزت بھی حرمت والی۔ الا حل بلغتو، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا الا حل بلغتو، کیا تمہیں میں نے یہ بات پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا بل ادیت یا رسول اللہ، آپ نے پہنچائی ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، ہر مسلمان کا مسلمان پر حرمت والا کام کیا ہے کہ اس پر جو چیز حرام ہے۔ آپ نے فرمایا دمہ، اس کا خون، و عرضہ، اس کی عزت، و مالہ، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام۔ لوگوں کی عزت سے کھیلنے والوں، لوگوں کے مانوں کو ہڑپ کرنے والوں، لوگوں کو تان و تشریح دینے والوں، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو کام جو لوگوں میں ہو رہے ہیں وہ دونوں کام کفر کے کام ہیں۔ نمبر ایک التان فی النسب، تان و تشنیع کرنا، نسب میں، قوم میں، قبیلے اور برادری میں کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک والنیاحت علی المیت، اور میت پہ رونا پیٹنا، یہ دونوں کام کفر کے کام ہیں۔ سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ نماز نبی کے طریقے کی، اور یہ کفر جو ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر گیا ہے، آج سے نہیں عرصائے دراز سے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کاموں کو، میت پر دین کرنا اور تان و تشنیع کرنا، برادری اور قوم کے معاملے میں، اللہ کے نبی نے ان دونوں کاموں کو کفر قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المسلمون، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ لوگ اس کی عبادت کریں، لوگ قبروں پر جھکیں۔ فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اب میری عبادت نہیں کرتے، بتوں کو نہیں پوجتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولیکن فی التحریش منکم، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں شیطان تم کو بھڑکائے گا اور تم ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ ہماری برادری اونچی ہے، اللہ خوب جانتا ہے بمن اتقا کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور کون بے خوف اللہ کے، اس اللہ کی سرزمین پر پھر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اوہا الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفقر احد علی احد. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی کی, کس بات کی؟ اس بات کی کہ ایک تم میں سے کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے, ولا یفقر احد علی احد, اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. لوگوں اس بت کو توڑ دو جس بت کی تم پوجا کر رہے ہو, برادری کے نام پر بنائے ہوئے سکول چھوڑ دو, برادری کے نام پر بنائی ہوئی ایسوسی ایشنیں ترک کر دو, اعلان کر دو ہمارا بھائی وہ ہو کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ورنہ ہمارا دشمن. جانتے نہیں اس بت کو صحابہ نے کیسے پاش پاش کیا. بدر کے موقع پر ایک صحابی کے مقابلے میں ایک شخص آیا, صحابی نے اس کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ لی, وہ اس صحابی کے راستے پر پھر آیا, اس نے اس کا راستہ چھوڑا تیسری راہ لی, وہ تیسرے راستے کو روک کر کھڑا ہو گیا. جب صحابی نے دیکھا نکلنے کی کوئی راہ نہیں, اس کی تلوار اٹھی اور جو اس کا راہ روک رہا تھا اس کی گردن اڑا دی. جانتے ہو جس کی گردن اڑی کون تھا وہ؟ جس نے گردن اڑائی کون تھا وہ؟ جس نے گردن اڑائی وہ بیٹا تھا, جس کی گردن اڑی وہ باپ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا تھا, بابا اس سن میں تو میری تلوار کی زد میں تین مرتبہ آیا, میں چاہتا تیری گردن اڑاتی تھا, لیکن میں نے کہا میرا باپ ہے. ابوبکر کہنے لگے, بیٹا میں تو تین مرتبہ تیری تلوار کی زد میں آیا اور تو نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم ہے اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن اتار دیتا. عبداللہ بن ابی نے ایک سفر سے واپسی پر کہا کہ آج مدینے میں داخل ہونے کے بعد عزت والوں کو ذلیل, عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. یہ مہاجر پناہ گیر اور ہم مقامی, یہ مقامی اور مہاجر کا جھگڑا پورے پاکستان میں, خاص کر کراچی میں, یہ مہاجر یہ مقامی, کہاں مقامی مہاجروں کو نکال دیں گے. نبی کو پتا لگا, کہنے والے کے بیٹے کو پتا لگا, اس راستے پر کھڑا ہو گیا جس راستے سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے تھے. لوگ گزرتے رہے, اس نے کسی کو کچھ نہ کہا. اس کا باپ عبداللہ بن ابی گزرنے لگا, تلوار کو بے نیام کر کے کہنے لگا, اگر تو نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی یہ تلوار ہوگی اور تیری گردن کو اتار دے. اب یہ لگا منتیں کرنے, معافیاں مانگنے, ڈرپوک. نبی کو اطلاع ملی, نبی نے پیغام بھیجا, عبداللہ اپنے باپ کی گردن نہ اتارو, اس کو مدینے میں داخل ہونے دو. بیٹا پوچھنے لگا, بابا پتا لگا تجھے عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے؟ جو کھڑا ہے, جو تلوار کی خوف سے کانپ رہا ہے, جس کو اندر مدینے میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے وہ ذلیل ہے, اور جو اجازت دے رہا ہے وہ عزت والا ہے. برادریوں کو پالنے والوں سوچو, مسلمانوں نے تو اپنے باپوں کی گردن اتار دی تھی اگر وہ کفر پر تھے, اور ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا, چاہے روم سے آیا صہیب رومی, چاہے روم سے آیا زید غلام, بلال غلام, غلام ہونے کے باوجود حضرت بلال کو ابو بکر کہا کرتے تھے میرے آقا. سوچو کہاں ہم کھڑے ہیں. اپنے اعمال کا جائزہ لو, ہمیشہ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا, اپنے اعمال کو درست کر لو، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر تمہیں ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ایک شخص، اس کی بچی بیمار ہے اور ان کا آپریشن ہونا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ فاق کے ازالے کے لیے متفقہ طور پر ایک عبوری انتظامی مساہلتی کمیٹی مولانا محمد بشیر کی سربراہی میں قائم کر دی گئی ہے، اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ نماز کے بعد مولانا بشیر صاحب خود اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ 13 ستمبر کا خطبہ جمعۃ المبارک مسجد الفلاح میں جناب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آف گوجرانوالا ارشاد فرمائیں گے۔ جماعت الدعوہ راولپنڈی زون نے ایک اجتماع کا انعقاد کیا ہے، پروگرام 7 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد دارالسلام مومن پورہ میں، جس میں حافظ عبدالسلام صاحب، مولانا محمد اسماعیل خطیب اور منصور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے کیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان اور کہ ایمان اور حدیث یمن میں ہے اور یمنی لوگ نرم دل ہیں، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ ان کے دل نرم ہیں، ان کی طبیعت کے بارے میں بتلایا گیا اور ان کے دلوں میں ایمان ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا حضور پر جادو چلایا گیا تھا یا نہیں، یہ بات حدیث سے واضح کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ یہودی عورتوں نے آپ کے بال کنگھی میں ڈال کر اس پر جادو کیا اور کنویں میں دفن کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے معوذتین قل اعوذ برب الناس اور فلق، یہ دو صورتیں اتاری، ان کا دم جبرائیل نے اللہ کے نبی پر کیا اور جادو اتارنے کا یہ طریقہ ہوا۔ پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کہ میرا بچہ 3 سال سے لاپتہ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو واپس لائے، اور انہوں نے کوئی نسخہ پوچھا ہے کہ جس سے میرا بچہ مل جائے۔ ہر مشکل میں انسان یہ پڑھے جب اس کو مشکل آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہترین نسخہ ہے مشکلات میں مشکلات کو دور کرنے کا۔ اسلام میں شادی شدہ زانی شخص کی کیا سزا ہے، اور اس گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا یا اس پر حد نافذ ہوگی، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ فعل عام ہے۔ لوگ دنیا والوں کی نگاہ سے بچ جاتے ہیں مگر اللہ کی عدالت میں تو نہیں بچ سکیں گے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب اس حالت میں مر جائے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو، تو رب کی مرضی ہے اس کو سزا دے، اور رب کی مرضی ہے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے۔ دنیاوی سزا اگر اسلامی حکومت تک یہ بات پہنچ جائے، شادی شدہ کو سنسار کر دیا جاتا۔ کیا اسامہ بن لادن سلفی عقیدے کے لوگ ہیں اور حق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن کا عقیدہ واقعی سلفی ہے، شرک اور بدعت سے پاک ہے ان کا عقیدہ، اور ان کی جنگ چونکہ امریکہ کے خلاف ہے اس لیے اس بدماش کے خلاف جنگ لڑنا حق کی جنگ ہے۔ کیا ہم کسی فرقے کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں ہمارے پیر و مرشد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر کسی یہودی نے جادو کر دیا تھا؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جادو کر دیا گیا تھا۔ جو چیز شریعت میں نہیں ملتی اس پر عمل کیا جائے تو وہ بدعت کہلاتی ہے، لیکن پچھلے جمعے آپ نے یہ کہا کہ نماز جنازہ بدعت نہیں، اگر غلط اور بدعت نہیں پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ عمل جائز ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بدعت وہ عمل ہے جو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، ان کا استدلال ہے ایک حدیث سے، چاہے وہ استدلال غلط ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ استدلال غلط ہے، لیکن چونکہ ان کی بنیاد ایک حدیث ہے جس سے استدلال کرتے ہیں اس لیے اس عمل کو غلط کہا جائے گا، بدعت نہیں کہا جائے گا۔ شاہ صاحب بعض وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سعودی ادارے کو مسجد صفا کی تصاویر دکھا کر لاکھوں روپے چندہ وصول کیا، مگر وہ چندہ ابھی تک مسجد انتظامیہ کو نہیں دیا گیا بلکہ اپنے ذاتی استعمال میں صرف کیا گیا، کیا آپ ایسے بڑے عالم کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ مسجد کا فنڈ کھائیں اور حساب نہ دیں؟ افواہیں بہت گردش کر رہی ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سنا ہے آپ 2 مہینے کے لیے سعودیہ جا رہے ہیں، بعض کہتے ہیں سنا ہے آپ کا یہ آخری جمعہ ہے، اور بعض یہی بات کہتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے آپ کو ملا اور آپ نے کاروبار میں لگا لیا۔ مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر ایمان نہ لائے، حدیث میں آتا ہے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے۔ میرا موبائل نمبر میرے پاس ہے، مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجئے، جس آدمی نے یہ کہا کہ 50 لاکھ روپے میں نے ہڑپ کر لیا اس کو میں 50 میں سے 40 دیتا ہوں، وہ 10 مجھے دے دے 40 خود رکھ لے، اگر یہ رقم باہر سے آئی ہے اس کی محنت کا سرا۔ افواہوں پر یقین نہ رکھنا، کہیں یہ افواہ آپ سنیں جیسے کہ گردش میں ہے یہ افواہ کہ شاہ صاحب کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں، شاہ صاحب کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ ہسپتالوں کا چکر لگائیں مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں کہ میری گردن یا ٹانگیں سلامت ہیں یا ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ لوگوں کی زبانیں ہیں جن کو روکا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مشرکانہ عقائد کے حامل کسی شخص کے ساتھ اسلام میں پہل کرنا شرن کیسا ہے، اور کیا اس کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں؟ جس کے عقیدے کا پتہ ہو کہ یہ مشرک ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ اپنی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ ہاں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے لیکن وہ وراثت نہیں کہلائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق فوت ہو گئے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ زندہ ہے تو نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور کہ نبی تو زمین میں دفن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو یہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے، بل کیا ہوا پھر، بل رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب اتریں گے نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے، یہاں نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور وہ تبھی موت مریں گے۔ اگر مقتدی اس وقت پہنچے جب امام قرات کر رہا ہے تو اس وقت سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر پڑھنی چاہیے تو طریقہ بتلا دیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ خاموشی سے سنو۔ اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری اور نبی نے ہی کہا کہ جب میں قرات کر رہا ہوں لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے سورت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَ بِهَا، کیونکہ جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کی آیت فاتحہ پڑھنے سے منع کرتی ہے، قرآن کو اللہ کے نبی نے سمجھا، اگر نبی نے نہ سمجھا تو کائنات میں کسی نے نہ سمجھا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔